آياتنا بينات فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين آمنت بالله صدق الله العظيم
پھر جب موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ نہیں ہے مگر جھوٹا جادو اور ہم نے یہ باتیں نہیں سنی اپنے باپ دادا کے زمانے میں موسیٰ کہنے لگے کہ میرا پروردگار زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے اور کون شخص ہے جس کے لیے اچھا گھر ہے بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے فرعون کہنے لگا اے سردارو تم جانتے ہو کہ میرے سوا کوئی حاکم نہیں ہے اے حامان تم گارے کے نیچے آگ لگاؤ اور میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے پروردگار کو جھانک کر دیکھوں اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹے لوگوں میں سے ہیں فرعون نے اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا ان کو یہ خیال ہوا کہ وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے تو ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا پھر ہم نے ان کو سمندر میں ڈال دیا تو آپ دیکھیے کہ ظالم لوگوں کا کیا انجام ہوا اور ہم نے ان کو ایسے لیڈر بنایا تھا جو آگ کی طرف بلا رہے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی اور دنیا میں ہم نے اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ لوگ برے لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 36 سے لے کر 42 نمبر تک کی آیات ہیں۔ اس سے پہلے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تشریف لے جانا، اللہ سبحانہ و تعالی کا ان سے کلام فرمانا ذکر کیا گیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور ہارون دونوں جاؤ اور جا کر فرعون کے سامنے نرم بات کرو، قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، جیسا کہ سورہ طہٰ میں آتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچے، تو قرآن مجید کی ان آیات میں جو آج ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو فرعون کے دربار میں ہوئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں یہ بات فرمائی کہ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، کہ جب موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر پہنچے، کھلی نشانیوں میں عصائے موسوی بھی تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، اور ید بیضہ بھی تھا جو چمکتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن توریت کی آیات بھی تھیں جو دل پر اثر کرتی تھیں۔ ان سب نشانیوں کو لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان کو نشانیاں بھی دکھائیں، تورات کی آیات بھی پڑھ کر سنائیں، تو وہ کہنے لگے قالوا ما هذا الا سحر مفترى، کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو بنایا گیا ہے، یعنی تم نے یہ جادو بنایا ہے، یہ آیات تورات کی جو تم لے کر آئے ہو یہ اللہ تعالی نے نازل نہیں کی، تم نے خود گھڑ لی ہیں، اور یہ جو عصا کو اژدہا بنانا اور ید بیضہ یہ بھی تمہارا اپنا کوئی جادو ہے۔ قالوا ما هذا الا سحر مفترى، کہنے لگے کہ یہ نہیں ہے مگر جادو جس کو گڑھا گیا ہے، یعنی بنایا گیا ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين، اور ہم نے یہ بات اپنے پہلے آبا میں نہیں سنی، آبا سے مراد باپ دادا، اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ اپنے اگلے باپ دادوں میں، یعنی یہ جو تم بات کر رہے ہو توحید کی اور رسالت کی اور یہ کہ زمین پر اللہ تعالی کی حکمرانی ہونی چاہیے، اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مطاع ہے، تو یہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو جو ہم نے اپنے باپ دادا میں نہیں سنی۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين، ہم نے یہ باتیں نہیں سنی اپنے پہلے آبا و اجداد میں۔ وقال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عندي، موسی نے کہا کہ میرا پروردگار زیادہ جاننے والا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، یعنی کس کو پیغمبر بنانا ہے، کس کو پیغمبر نہیں بنانا، کس پر آیات نازل کرنی ہے، یہ پروردگار کے علم میں ہے، اس نے مجھے منتخب کر لیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے منتخب کیا ہے اور تورات کے احکام مجھے دیے ہیں اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندی، موسیٰ کہنے لگے کہ میرا پروردگار زیادہ جانتا ہے اس آدمی کو جو ہدایت لے کر آئے ان کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کس کے لیے گھر کا انجام ہوگا، اللہ جاننے والا ہے کس کے لیے گھر کا انجام ہوگا. لفظی ترجمہ میں نے کر دیا. عاقبہ کہتے ہیں انجام کو, دار کہتے ہیں گھر کو, کس کے لیے گھر کا انجام ہوگا. اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں دونوں قول ذکر کیے کہ کس کو, اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں جو دار فانی ہے اس میں کس کا انجام اچھا ہوگا اور کس کا انجام برا ہوگا. یہ تو اس وقت ہے جب دار سے دار دنیا مراد لیا جائے, لیکن بہت سارے مفسرین نے سے دار آخرت مراد لیا ہے. تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو آخرت کے گھر ملے گا, اچھا گھر ملے گا. تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں. ظاہر ہے کہ جس کو دنیا میں, جس کا دنیا میں انجام اچھا ہوا, خاتمہ بالخیر ہوا, اسی کے لیے آخرت کا گھر ہے, ورنہ آخرت کا میں یا گھر ہے جنت, ورنہ جیل ہے اور عذاب خانہ ہے جس کو جہنم سے تعبیر کیا جاتا ہے. اعزنا اللہ من ذلک. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار زیادہ جاننے والا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا, اور میرا پروردگار زیادہ جاننے والا ہے کہ کس کے لیے گھر کا انجام ہوگا, اچھا گھر کس کو ملے گا, اس دنیا میں اچھا انجام کس کا ہوگا, آخرت کا عمدہ گھر کس کو ملے گا. انہو لا یفلح الظالمون, لیکن بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے. یہ بڑا اصول بتا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, جس کو قرآن نے نقل کیا کہ انہو لا یفلح الظالمون, کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. اب ظالم میں وہ شخص بھی ہے کہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا, کفر کیا, شرک کیا, یا وہ گناہ کیے کہ جس کا خسارہ اسے دنیا میں بھی برداشت کرنا پڑا اور آخرت میں بھی برداشت کرنا پڑا, وہ تو ظالم لنفسی ہی ہے. اور دوسروں پر ظلم کیا, بیوی کا حق مارا, بچوں کا حق مارا, لوگوں کا حق مارا اور حقوق العباد پامال کیے, وہ بھی ظالم ہے. تو جو بھی ظالم ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. انہو لا یفلح الظالمون, بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. جب یہ بات کی موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون کہنے لگا, وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. فرعون کہنے لگا کہ اے سردارو, میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ تمہارے لیے کوئی پروردگار ہے. ما علمت لکم من الہ غیری, میں نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی اللہ ہے. نعوذ باللہ, کہنے لگا میں ہی اللہ ہوں. یہ وہ بات ہے جو سورۃ النازعات میں بھی ذکر کی گئی کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا رب اعلی ہوں, اونچا پروردگار ہوں. اعزنا اللہ من ذلک. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروردگار سمجھتا تھا. لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ کیا کہ ما علمت لکم من الہ غیری, مجھ کو تو معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم ہو میرے سوا. وہ الہ کا معنی حقیقی مراد نہیں لیا, بلکہ معنی مجازی مراد لیا. اور بعض مفسرین نے اس کو اختیار کیا کہ فرعون جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, یا یہ کہتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں. اتنا تو پاگل وہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہ کہے کہ آسمان میں نے بنائے اور یہ جو سمندر ہے یہ میں نے بنایا اور پہاڑ میں نے بنائے. یہ تو پاگل ہی کوئی کہہ سکتا ہے جو مجنون ہو. تو ایسا پاگل تو وہ نہیں تھا, حکمران تو تھا بہرحال. ظاہر حکمران بالکل پاگل تو نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ جو یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی, یا یہ کہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ میرے جو علاقہ ہے اس میں بات چلے گی تو میری چلے گی, کسی اور کے نہیں چلے گی. کوئی اللہ واللہ نہیں, نعوذ باللہ من ذلک. اس لیے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ ما علمت لکم من الہ غیری, کہ میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی حاکم نہیں سمجھتا, یعنی میری حکومت ہے پورے مصر میں, اور اس علاقے میں بات چلے گی تو میری چلے گی, نہ اللہ تعالی کی چلے گی نعوذ باللہ, نہ رسول کی چلے گی, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. یہ کہنا چاہتا تھا وہ. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بالکل منکر نہیں تھا اور اپنے آپ کو خدا نہیں کہتا تھا بلکہ حاکم اعلی کہتا تھا، وہ استدلال کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے کہ جس میں آ رہا ہے وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہ فرعون کے درباریوں نے کہا کہ یہ موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی چھوڑ دیں اور تمہارے جو معبود ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے علاوہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں دوسرے معبود ہیں، یعنی حاکم ہیں، دوسرے علاقوں میں دوسروں کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی ان کا اقتدار چلتا ہے، اس علاقے میں میرا اقتدار چلے گا. اور بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ سمجھتا ہو کہ بس نعوذ باللہ خدا ہی میں ہوں، دونوں احتمال ہیں. تو یہاں اس نے کہا کہ اے سردارو، میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اللہ ہے، پروردگار ہے، حاکم ہے. فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، تو اے حامان گارے کے نیچے آگ جلاؤ. اوقد لی یا حامان عَلَى الطِّينِ، حامان اس کے وزیر کا نام تھا، وزیر اعظم کا. تو کہا کہ اے وزیر حامان، تم گارے کے نیچے آگ جلاؤ. گارے کے نیچے آگ جلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اینٹیں بناؤ، پکی اینٹیں، جو کہ جب عمارت بنتی ہے یا کچی اینٹوں سے بنتی ہے یا پکی اینٹوں سے بنتی ہے، اور پکی اینٹیں آگ میں پکائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ پکی ہوتی ہیں. تو فَأُوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میرے اے حامان، میرے لیے تم گارے کے نیچے آگ لگاؤ. اور آگے کہا فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، اور میرے لیے ایک محل بناؤ، اور اتنا اونچا محل بناؤ کہ جو آسمان تک جا رہا ہو، وہاں جا کے میں دیکھوں کہ اللہ ہے کہاں. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، میرے لیے قلعہ محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے پروردگار کو جھانک کے دیکھوں. وانی لاظنہ من الکاذبین، اور بے شک میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹے لوگوں میں سے ہے. یہاں بھی مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اتنا اونچا بناؤ کہ آسمان تک پہنچ جائے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ میں واقعی اللہ کو دیکھ سکتا ہوں. مقصد صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا تھا، نعوذ باللہ من ذلک، کہ میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے پروردگار کو جھانک کے دیکھوں. وَإِنِّي لَاظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹے لوگوں میں سے ہیں. اب آگے قرآن مجید نے یہ بات ذکر نہیں فرمائی کہ وہ گارے کا محل، یعنی پکی اینٹوں کا محل تیار کیا گیا نہیں کیا گیا، لیکن مفسرین نے لکھا کہ تیار کیا گیا، اور جناب وہ اوپر بھی چڑھا سب سے آخری منزل پہ، جو زمانے کی سب سے اونچی عمارت بنائی گئی تھی، اور پھر وہاں کہنے لگا مجھے دکھاؤ کہاں ہے اللہ، نعوذ باللہ من ذلک. اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اس عمارت کے فوراً تین ٹکڑے ہو گئے اور وہ عمارت تباہ و برباد ہو گئی. تو اس آیت میں یہ ہے کہ فرعون کہنے لگا کہ اے سردارو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی اللہ نہیں سمجھتا، تو میرے لیے اے حامان گارے کے نیچے آگ لگاؤ اور میرے لیے ایک محل تیار کرو تاکہ میں موسیٰ کے پروردگار کو جھانک کے دیکھوں، اور میں ان کو سمجھتا ہوں جھوٹے لوگوں میں سے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی قدس اللہ سرہ، انہوں نے ایک تفسیر لکھی، اس کا نام بھی ہے تفسیر معارف القرآن. ایک حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ کی تفسیر ہے، اس کا نام بھی یہی ہے. اور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، اس کا نام بھی معارف القرآن ہے. اس میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے لکھا کہ ایک محل حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیار کیا تھا شیشے کا، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے سورۃ النمل کے اندر کہ شیشہ ہی شیشہ تھا اس کے اندر، اور ایسا شیشہ تھا کہ سارا شیشے کا بنا کر اس کے نیچے پانی چھوڑ دیا گیا تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اس شیشے کے محل سے ملکہ بلقیس، اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہو گئی. ایک گارے کا محل بنایا فرعون نے، اس سے اس کو گمراہی نصیب ہوئی. تو فرمایا کہ کبھی کبھار اعلیٰ چیز بنائی جاتی ہے اس سے ہدایت مل جاتی ہے، اور کبھی ہلکے درجے کی چیز بنائی جاتی ہے اور اس سے گمراہی ہو جاتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا محل بنایا، جس کا ذکر سورۃ النمل میں 19ویں پارے میں گزرا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شیشے کے محل کو جو انتہائی اعلیٰ درجے کا محل تھا بلقیس اور اس کی قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. اور یہ جو محل بنوایا تھا فرعون نے یہ گارے کا اور پکی اینٹوں کا تھا، لیکن وہ اس کے لیے اور اس کی قوم کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنا. آگے قرآن کہتا ہے واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون، اور فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین کے اندر ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف واپس نہیں آئیں گے. فرعون اور اس کے لشکر والوں نے زمین کے اندر ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف واپس لوٹائے نہیں جائیں گے. انہم لا یرجعون بھی اس کو پڑھا گیا، اور انہم لا یرجعون بھی پڑھا گیا کہ واپس نہیں جائیں گے، ان کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا. اب یہ جو قرآن نے کہا کہ فرعون کو یہ گمان نہیں تھا کہ جانا ہے، حالانکہ دیکھتا تھا کہ اس کے سامنے لوگ مرتے ہیں، دیکھتا تھا کہ ان کے لیے قبر بنائی جاتی ہے. خود فرعون نے اور فرعون مصر نے شاندار قبرستان بنائے تھے جو اہرام مصر کے نام سے آج بھی باقی ہیں، لاشیں ان کے اندر رکھی جاتی تھیں، آج تک وہ لاشیں محفوظ ہیں اور نکلی ہیں. لیکن بے وقوف یہ سمجھتا تھا کہ مجھے نہیں جانا، اور یہ ہر شخص کا ہوتا ہے ہم میں سے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے کہ جس وقت میں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں یا جس وقت میں تکبر ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، اس وقت میں فکر آخرت ہم سے غائب ہو جاتی ہے، یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں آگے جانا ہے. تو یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے کہ انسان جو ہے فکر آخرت سے غافل ہو جائے، آخرت اس کو یاد نہ رہے. تو قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، کہ فرعون اور اس کے لشکر والوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا. وظنوا انهم الينا لا يرجعون، اور انہوں نے گمان کیا کہ ان کو ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، یعنی وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، تو ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر والوں کو پکڑ لیا. فنبذناهم في اليم، اور ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا. اللہ تعالی کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں. فإذا أخذه لم يفلته، لیکن پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر اللہ چھوڑتے نہیں ہیں. فرعون کو مہلت دی گئی، ڈھیل دی گئی، تاکہ اگر وہ اپنے تکبر کو چھوڑ کر اطاعت خداوندی اختیار کرنا چاہے تو کر لے، لیکن اس ڈھیل کے باوجود اس نے اللہ تعالی کی اطاعت اختیار نہیں کی. پھر اللہ تعالی نے پکڑ لیا اور سمندر میں ان کو پھینک دیا. تو فرمایا کہ فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر والوں کو پکڑ لیا، اور پھر ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، تو آپ دیکھیے کہ ظالم لوگوں کا کیا انجام ہوا. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، تو دیکھ لیجئے کہ ظالم لوگوں کا انجام کیا ہوا. پیچھے بھی ظلم کا لفظ گزرا، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے، اور یہاں بھی ہے فکیف کان عاقبت ظالمین. تو دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ظلم کو یعنی اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ظلم جو ہے وہ بدترین برائی ہے. آپ اپنے اوپر ظلم کریں یا دوسروں پر ظلم کریں، یہ سارے گناہوں کی بنیاد ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں جگہ 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 ظلم ظلم ظلم، ظالم ظالم. تو اور یہ ظلم کا لفظ ایسا ہے کہ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی دونوں قسم کی پامالی کو شامل ہے. جو آدمی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور جو بندوں کے حقوق پامال کرتا ہے وہ بندوں پر ظلم کر رہا ہے. اور انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا. اللہ تعالی ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم، یا اللہ مجھے ظالم بننے سے بھی بچا، مظلوم بننے سے بھی بچا، نہ میں کسی پر ظلم کروں نہ کسی کا ظلم سہوں. تو یہ ظلم بڑی بری چیز ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن ظلمات کی شکل میں آئے گا، ایک ظلم کئی کئی ظلموں میں تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ تعالی نے یہاں یہ بات فرمائی کہ ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر والوں کو پکڑ لیا، جب وقت آیا ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا. تو آپ دیکھیے ظالموں کا کیا انجام ہوا. اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا، انہ لا یفلح ظالمون. وقتی طور پر ظالم اچھلتا ہے، وقتی طور پر ظلم کرتا ہے، لیکن ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ کسی وقت بھی پکڑ کر سکتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مظلوم بد دعا کرتا ہے ظالم کے لیے یا اللہ کو پکارتا ہے ظلم کی وجہ سے کہ یہ ظلم والا یا اللہ آپ دیکھیے، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور بھی ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو. ایک وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ مظلوم کی ضرور مدد فرماتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا ذکر کیا کہ فرعون اور اس کے لشکر والے ظالم تھے، ہم نے ان کو پکڑ کے سمندر میں پھینک دیا. آپ دیکھیے کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا. آگے قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے ان کو ایسے لیڈر بنایا تھا کہ جو جہنم کی طرف بلاتے تھے، آگ کی طرف بلاتے تھے. ائمہ جمع ہے امام کی، اور امام کہتے ہیں امام کو جو آگے آگے سارے اس کے پیچھے پیچھے، تو امام کو بھی امام کہتے ہیں کہ وہ آگے ہوتا ہے اور اس کے کہنے پر سب نماز پڑھتے ہیں یا اس کے کہنے پر چلتے ہیں. اسی کو پیشوا بھی کہتے ہیں، اسی کو لیڈر بھی کہتے ہیں آج کل کی نئی زبان کے اندر. تو حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ ہم نے ان کو ایسا پیشوا بنایا تھا، ایسا امام بنایا تھا، اور آج کل کی زبان میں ہم نے ان کو ایسا لیڈر بنا دیا تھا یدعون الی النار، کہ جو آگ کی طرف بلاتے تھے. ظاہر ہے کفر شرک اور ظلم حقوق العباد کو پامال کرنا یہ آگ کو دعوت دینا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسے لیڈر بنایا تھا جو آگ کی طرف بلاتے تھے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی. آخری آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت کر دی ہے. اَتْبَعْنَاهُمْ، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت رکھ دی ہے. اَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت رکھ دی ہے. کیا مطلب؟ کہ جب تک دنیا باقی اس وقت تک فرعون اور اس کے لشکر اور ظالموں پر خدا کی لعنت باقی. اس لیے کہ جب تک اب دنیا باقی ہے تو تورات، انجیل، زبور اور قرآن، سب سے بڑھ کر قرآن جو وحی صادق ہے، باقی تو وحی محرف ہیں، لیکن یہ تو وحی صادق غیر محرف ہے، قرآن باقی. اور جب قرآن باقی تو ان ظالموں کا ذکر باقی اور ان ظالموں پر جو لعنت کے الفاظ ہیں وہ باقی. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ رہتی دنیا تک ہم نے ان ظالموں کے اوپر لعنت رکھ دی ہے. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, اور ہم نے ان کے پیچھے رکھ دیے اس دنیا کے اندر لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ, اور قیامت کے دن وہ مقبوح لوگوں میں سے ہوں گے. یہ قبیح سے نکلا ہے, مقبوح وہ آدمی جو برا ہو گیا ہو, اور شکل ان کی بری ہو جائے گی, حالت ان کی بری ہو جائے گی, جہنم کے اندر یہ عذاب میں ہوں گے, تو یہ بدترین لوگوں میں سے ہوں گے. دوبارہ اس کا ترجمہ, ان آیات کا ترجمہ سورۃ القصص کی ان آیات 36 سے لے کر 42 تک کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے ہماری طرف سے کھلے دلائل لے کر, تو وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہے مگر ایسا جادو جو بنایا گیا ہے, اور ہم نے یہ بات نہیں سنی اپنے پہلے آبا و اجداد میں. اور موسیٰ کہنے لگے کہ میرا پروردگار زیادہ جاننے والا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے گھر کا انجام ہوگا, بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے. فرعون کہنے لگا, اے سردارو, میں نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی اللہ ہے, تو اے حامان گارے کے نیچے آگ لگاؤ, میرے لیے قلعہ بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے پروردگار کو جھانک کے دیکھوں, اور بے شک میں سمجھتا ہوں موسیٰ جھوٹے لوگوں میں سے ہیں. اور فرعون اور اس کے لشکر کے لوگوں نے زمین کے اندر ناحق تکبر کیا اور یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف واپس نہیں کیے جائیں گے, تو ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر والوں کو پکڑ لیا اور ہم نے انہیں سمندر کے اندر پھینک دیا, تو آپ دیکھیے کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا. اور ہم نے ان کو ایسے لیڈر بنایا تھا جو آگ کی طرف دعوت دیتے تھے, اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی, اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت رکھ دی ہے, اور قیامت کے دن وہ بدترین لوگوں میں سے ہوں گے, بہت برے لوگوں میں سے ہوں گے. اب 4-5 منٹ باقی ہیں, اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ صبح شام قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ یا ارحم الراحمین, قرآن مجید کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن و سنت پر اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, اس قرآن حکیم کے برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے لغزشوں کو معاف فرما, ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما, ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما, ستھری زندگی نصیب فرما, پاکیزہ زندگی نصیب فرما, تقویٰ کی زندگی نصیب فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو رزق کی تنگی میں, یا اللہ رزق کی تنگی ان سے دور فرما. یا اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، جن کا رشتہ نہیں ہوا یا اللہ ان کو اچھا رشتہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق واسع اور عمل مقبول نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما دے، دنیا میں بھی آپ کے محتاج، قبر میں بھی آپ کے محتاج، آخرت میں بھی آپ کے محتاج. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، برزخ قبر بھی ہماری اچھی فرما دے، آخرت بھی ہماری اچھی فرما دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.